ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور 23 سال میں پورا قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا. یہ قرآن مجید فرقان حمید، جب تک امت اس پر عمل پیرا رہی، اللہ تعالیٰ نے اسے پورے عالم میں کامیابیاں عطا فرمائی. لیکن جب سے ہم نے قرآن مجید پر عمل چھوڑ دیا، اس کی تلاوت چھوڑ دی، تو پوری امت اس وقت جس گرداب میں مبتلا ہے، فتنوں میں مبتلا ہے، تنزلی میں مبتلا ہے ہم سب کے سامنے. دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے جو شاگرد تھے ان کا نام محمود تھا، اور جو استاد تھے ان کا نام بھی محمود تھا. تو ایک استاد اور ایک شاگرد سے یہ مدرسہ شروع ہوا، پھر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا. تو انہیں کے جو شاگرد تھے بعد میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کہلائے، جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، اور اس زمانے میں انگریز کے خلاف تحریک بھی چلائی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی پاداش میں انگریز نے علماء کو سولیوں پر لٹکایا، قید میں یعنی قید و بند میں مبتلا کیا. خود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 4 سال مالٹا کی وہ اسیری میں رہے اور قید میں رہے، لیکن 4 سال کے بعد جب رہائی ہوئی اور دارالعلوم تشریف لائے، تو عشاء کے بعد حضرت نے لوگوں کو اسٹیج کے قریب کیا، ممبر کے قریب کیا، اور یہ بیان فرمایا کہ میں نے اسیری کے زمانے میں، یعنی 4 سال جو میں نے مسلسل قید کاٹی ہے، میں مسلسل اس پر غور کرتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کی تنزلی کے اسباب کیا ہیں، کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ تنزل پذیر ہیں، ترقی کی طرف نہیں جا رہے. فرمایا کہ بہت غور و خوض کے بعد میں نے اس سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا قرآن مجید کو چھوڑ دینا نمبر ایک، اور نمبر دو فرمایا کہ مسلمانوں کے آپس میں جنگ و جدل اور آپس کے اختلافات، یہ وہ دو چیزیں ہیں جس نے مسلمانوں کو پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کر رکھا ہے. اس لیے فرمایا کہ میں جیل سے یہ عزم کر کے آیا ہوں کہ آئندہ کی جو بقیہ زندگی ہے وہ ان دو کاموں میں ہی صرف کروں گا، یعنی قرآن مجید کو کی تعلیمات کو عام کرنا لفظاً اور معنی، یعنی جگہ جگہ دینی مدرسے کھولنا، قرآن مجید کے مکاتب کھولنا، اور پھر اسی طریقے سے درس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن مجید کے علوم سے آگاہ کرنا، اس کے ترجمے سے آگاہ کرنا، ان کو اس طرف ترغیب دینا کہ تم قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، اور جہاں کہیں سمجھ میں نہ آئے تو مستند عالم سے اس کے بارے میں پوچھ لیا کرو. اس سے ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آج جو بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مولوی حضرات منع کرتے ہیں کہ ترجمے سے قرآن نہ پڑھو، یہ پروپیگنڈا ہے. تو یہ تقریباً 100 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت حضرت نے فرمایا کہ میرا تو عزم یہ ہے اور میں اس مقصد کے تحت جیل سے باہر آیا ہوں پورا عزم لے کر کہ آئندہ کی زندگی اسی کام میں لگاؤں گا کہ لوگوں کو مائل کرنا اس بات کی طرف کہ قرآن مجید پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ چونکہ بعض اوقات بعض علمی مسائل ہوتے ہیں ہر آدمی کے سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے علماء نے اس سے منع کیا کہ خود سے کوئی تفسیر نہ بیان کرے. بعض لوگ خود ہی مفسر قرآن بن جائے، مفسر قرآن ہونا اور چیز ہے، درس قرآن دینا اور چیز ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. جو مستند تفاسیر ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان کو درسن بیان کرنے میں حرج نہیں، لیکن خود مفسر قرآن بن جائے آدمی، آیتوں کی تفسیر کرنے لگے، تو اس کا ہر آدمی اہل نہیں ہوتا. اس کے لیے بے شمار شرائط ہیں، ان شرائط پر اگر کوئی آدمی اترتا ہے تو تب جا کر وہ تفسیر بیان کر سکتا ہے، ورنہ جہاں تک درس قرآن مجید کا تعلق ہے اور قرآن مجید جو مستند علماء کے تراجم ہیں اور تفاسیر ہیں، ان کو اگر دیکھ کر سمجھ کر وہ بیان کرتا ہے تو اس بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسا ترجمہ قرآن مجید دے لیں جو مستند ہو، آسان ہو، سمجھ میں آسانی سے آ جائے، مختصر سی تشریح بھی ہو، تو اس کو اپنے زیر مطالعہ رکھیں اور قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں. اس قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل ہمارے از خود حل ہو جائیں گے. لوگ خود بخود جان لیں گے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم زندگی کس طرح گزار رہے ہیں اور قرآن مجید کس طرح کی زندگی کا تقاضا کرتا ہے. تو جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کے الفاظ کو بھی درست کریں گے، اسی کو کہا کہ لفظاً اور معنن، معنن کے معنی اس کا ترجمہ، کہ میں ترغیب دوں گا لوگوں کو اس بات کی طرف کہ ان کے الفاظ بھی ٹھیک کریں، یعنی انہیں تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا آ جائے، اور معنن کے مطلب یہ ہے کہ اس ان لفظوں کا ترجمہ بھی انہیں کسی نہ کسی درجے میں آئے. ورنہ کم سے کم درجہ یہ ہے، عام لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دینی چاہیے کہ جن صورتوں کی تلاوت ہم قرآن مجید کی نماز میں کرتے ہیں، کم از کم ان صورتوں کو تو ہم صحیح طریقے سے یاد کر لیں اور اس کے جو ترجمہ ہے اس کو سمجھ کر پڑھیں. اب سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو اس کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے. اس سے پہلے ہم سبحانک اللہم جو ثنا پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ آنا چاہیے. پھر کم سے کم آخری جو 10 سورتیں ہیں، سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک، اس کو ترجمے کو سمجھ لینا، یاد کر لینا، کیا مشکل کام ہے. اور یا اسی طریقے سے بعض منتخب سورتیں ہیں، منتخب آیات ہیں، اگر آدمی اپنی نماز میں اس کی تلاوت کرتا ہے تو کم از کم اس کا ترجمہ آدمی ذہن میں رکھ کر اگر تلاوت کریں گے، ساتھ میں ہمارے ترجمہ بھی اس کے ذہن میں ہوگا، تو کیا ہی بات ہے اس نماز کی. پھر بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ جو خیالات آتے ہیں اور ادھر ادھر کے جو اچھے گندے جو بھی خیالات آتے ہیں، ان سے نجات مل جائے گی. اور اگر پورے طور پر نجات نہ بھی ملے تو کم از کم خیالات کم ہو جائیں گے. تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اس بات کی طرف لوگوں کو بھی راغب کرنا چاہیے اور خود بھی، کہ قرآن مجید کو صحیح طریقے پر اس کی تلاوت بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھیں. آج کل اس زمانے میں ہمارے لیے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جو مختصر آسان ترجمہ قرآن مجید لکھا ہے اور اس کے ضمن میں مختصر تشریح بھی لکھ دی ہے، ایک جلد میں بھی مل جاتا ہے پورا قرآن مجید، اور 10-10 جلدوں میں کر کے 3 جلدوں میں بھی مل جاتا ہے. تو جس کو جو آسانی ہو اس کے مطابق وہ لے لے اور کوشش کرے کہ شروع سے قرآن مجید کو جو ہے اس کے الفاظ بھی صحیح کرے اور اس کے معنی کو بھی سمجھ کر، اس کی مختصر تشریح بھی جہاں جہاں دی گئی ہیں ان تشریحات کو کبھی مطالعہ کرے اور سمجھ کر پڑے. اس سے انشاءاللہ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. قرآن مجید شفا ہے، اس کا پڑھنا بھی شفا. ویسے تو قرآن مجید اگر ہم ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تب بھی ہمارے لیے رحمت کا سبب، اور ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. اس اعتبار سے یہ 3 حرف ہوئے اور ان 3 حرفوں پر 30 نیکیوں کا وعدہ ہے اللہ رب العزت. یاد رکھیے، یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کا وعدہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، ایک اچھا کام کوئی کرے گا تو 10 نیکیاں اس کو ملیں گی. من جاء بالحسنہ، جو شخص ایک نیکی کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ دس گنا اس پر اسے اجر و ثواب دیں گے. اور یہ کم سے کم درجہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو اخلاص کی بنا پر اس دس گنا کو ستر گنا سے بدل سکتے ہیں، ستر گنا کو سات سو گنا سے بھی بدل سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو بے حساب اجر و ثواب بھی عطا فرما سکتے ہیں. یہ اللہ کے اختیار میں. اب جو آدمی جتنی محبت سے قرآن مجید کو پڑھے گا، آدمی یہ تصور کرے کہ یہ میرے مالک و خالق کا قرآن مجید ہے، اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے یہ، تو میں اس کو جس محبت سے پڑھوں گا اللہ رب العزت مجھے اس پر اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائیں. تو ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھے، اور اگر سمجھ کر نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھا ہوا تب بھی تلاوت نہ چھوڑے. دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے وہ بھی آپ نے دی، الف لام میم. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی جو سورت ہے سورہ فاتحہ کے بعد دوسری الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد پھر الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، اور اسی کے طاسین طاسین میم کافا یا عین صاد قاف نون، یہ سب حروف مقطعات ہیں. حامیم حامیم عین سین قاف، یہ سب کہلاتے ہیں حروف مقطع. مقطعات کے معنی ہوتے ہیں جدا جدا حرف، یعنی ہا الگ میم الگ، حامیم حامیم عین سین قاف، سب حروف الگ الگ ہیں. تو ان حروف کے معنی سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں جانتا، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں تو ان کے علم میں. اس کے علاوہ دنیا میں کائنات میں کوئی شخص ان کے معنی جو اللہ تعالیٰ کی مرادیں وہ نہیں جانتا. بعض لوگوں نے ترجمہ مرادی معنی اس کے کیے کہ میم سے مراد محمد، لام سے لانے والے جبریل، تو جو ہے وہ میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس طرح کے جو ہے وہ مرادی معنی کیے ہیں، لیکن یہ حقیقی معنی نہیں ہے اس کے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حرف عطا فرمایا مثال دی وہ بھی حروف مقطعات کی دی، الف لام میم، اور یہ بتا دیا کہ اس پر تیس نیکیاں تمہیں ملیں. اب آپ بتائیے الف لام میم کے بعد آپ پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو کیا اس پہ نیکی نہیں ملے گی؟ اس کا تو معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، ہدن للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. یا قرآن مجید پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام نازل فرمائے. تو جن کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر یقیناً اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن جو صرف ہم تلاوت کرتے ہیں بغیر معنی سمجھے بھی تب بھی اجر و ثواب سے وہ خالی نہیں ہے. اور ایک حرف پر دس نیکیوں کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار نیکیوں کے ہم مالک بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں. اس لیے میرے عزیز و قرآن مجید کوشش کریں کہ سمجھ کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں. تو کچھ وقت ایسا مقرر کر لینا چاہیے ہمیں کہ مثلا صبح کے وقت ہم ایک پاؤ پارے کی تلاوت کرتے ہیں، تو شام میں کوئی ایسا وقت مقرر کر لیں سونے سے پہلے کہ اس کا ترجمہ اس کی تفسیر دیکھ لیں، یا ہم ایک ہی رکوع پڑھیں لیکن تلاوت بھی کریں اور ساتھ میں ترجمہ بھی کریں. اور پھر جو مختصر تشریح لکھی ہے حضرت شیخ الاسلام صاحب نے تو اس کو پڑھ لیا جائے، اس سے انشاءاللہ بہت فوائد ملیں گے. بہت ساری باتیں دیکھیے، ایک آدمی ستر سال کی عمر ہو گئی ہے اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا، لیکن ستر سال کے بعد اس نے دعائے قنوت سیکھ لی، سورہ اخلاص سیکھ لی، تو بتائیے فائدے کا سودا ہے یا نقصان کا سیدھا ہے؟ میں پہلے تو ستر سال تک زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی نا، اب جتنی بھی زندگی باقی ہے ہم نے، اگر ہماری زندگی ابھی ایک دن کی ہے دس دن کی ہے، اگر ہم دس دن میں دس آیتیں پڑھ لیں اس کا ترجمہ سیکھ لیں سمجھ لیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی نعمت کی بات ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ایک تو صحیح طریقے پر پڑھیں، یعنی تجوید کے ساتھ ایک ایک حرف صحیح نکالیں، اور اس کے لیے اگر ہمیں کلاس لینی پڑے کسی قاری صاحب سے پڑھنا پڑے تو اس کے لیے بھی محنت کریں. کیا وجہ ہے کہ دنیا کے لیے ہم بہت کچھ محنتیں کرتے ہیں ایک ایک سال دو دو سال جو ہے وہ جناب پریکٹس کرتے ہیں، ڈپلوما حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، رات دن ایک کر دیتے ہیں. قرآن مجید کی اگر 10 صورتیں ہمیں 70 سال سے یاد ہے تو 11ویں یاد ہی نہیں، کبھی کوشش ہی نہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہماری کوششیں اس میدان میں کیوں نہیں؟ بس 10 صورتیں آ گئیں تو 11ویں یاد کرو، 11 ہو گئی تو 12ویں یاد کرو، آگے بڑھنے کی کوشش تو کرو نا. نہ صحیح آپ کہ ابھی میں یہ نہیں کہتا کہ ایک رکوع پڑھیں آپ، آپ ایک آیت پڑھ لیں، ایک آیت نہیں پڑھتے آدھی آیت پڑھ لیں. اسی طرح دعائیں ہیں. یہاں بہت سے لوگ ہمارے پاس یہاں آتے تھے الحمدللہ شروع میں، اب بھی آتے ہیں لیکن اب لوگوں میں تڑپ کم ہو گئی. تو دعائیں قنوت تو ایک مرتبہ اس طریقے سے یاد کرائی میں نے کہ وہ ان کو زبان پہ نہیں چڑھتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ابھی اللہم انا نستعینک، بس یہ یاد کرو 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، یہ یاد کرتے رہو اور کل مجھے سنا دو آپ اللہم انا نستعینک. اب آج کل تو اتنے آسان ہیں کہ پوری نماز جو ہے نا آج کل موبائل میں آ گئی، آپ لفظ جو ہے اس کو دبائیں گے تو اللہم انا نستعینک آ جائے گا، ونستغفرک بھی دبائیں گے تو وہ بار بار ونستغفرک کہتا رہے گا. تو وہ آپ اچھے کام کیوں نہیں لیتے اس سے؟ بھائی جہاں اس میں برائیاں ہیں اچھائیاں بھی تو ہیں، ہم برائیوں کی طرف کیوں لپکتے ہیں، اچھائیوں کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ یا پھر جو ہے وہ سیکھ لیں. تو میرا اس طریقے سے الحمدللہ بہت سے لوگوں نے سیکھی، ایک ایک حرف انہوں نے سیکھا ایک دن میں. اب آپ بتائیے اگر کسی کی عمر 40 سال ہے یا 50 سال ہے اور 50 سال میں اس کو دعائیں قنوت نہیں آتی، لیکن 15 دن میں، 10 دن میں، مہینے میں دعائیں قنوت آ گئی، تو یہ نعمت ہے، یہ اور قیمتی بات ہے. تو کہ 40 سال ایک طرف اور یہ جو مہینہ گزرا اس میں دعائیں قنوت یاد ہو گئی، کیا ہی بات ہے. ہمارے الحمدللہ جو مدرسے میں طلبہ پڑھتے ہیں نا، چاہے وہ بچیاں ہیں یا لڑکے ہیں، نماز ترجمے کے ساتھ سکھائی جاتی ہے، پھر اسی طریقے سے ان کو 40 حدیثیں، 40 دعائیں زبانی یاد ہوتی ہیں، ترجمہ بھی، ورنہ لفظوں کے اعتبار سے تو 40 دعائیں پکی ہوتی ہیں. اب اس میں وہ دعائیں جو بڑوں بڑوں کو نہیں آتی، چاند دیکھنے کی دعا ہے، کپڑا پہننے کی دعا ہے، آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، اور ایسی ایسی دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں کہ بھائی دنیا کے سارے انسان اگر جمع ہو جاتے اور جو ہے بڑے بڑے عقل مند جمع ہو کر کوشش کرتے کہ کس موقع پر کیا دعا کریں، تو وہ یہ دعائیں ہمیں نہیں سکھلا سکتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلا. اب جیسے کوئی آدمی آئینہ دیکھتا ہے، تو ہم تو روز دیکھتے ہیں، بتائیے کتنے لوگ جو دعا پڑھتے ہیں آئینہ دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ صبح روزانہ آئینہ دیکھتے ہیں، کوئی دن ایسے ہی نہیں ہے. پھر ہم مختلف زاویوں سے کبھی لٹوں کو ادھر کرتا ہے تو کبھی ادھر کرتا ہے. اسی طرح خواتین ہماری ہیں، رات دن شیشہ دیکھے بغیر تو چین نہیں ہے، آتے جاتے بعض لوگ، اور ایک عمر تو ایسی ہوتی ہے کہ ادھر گیا تب بھی دیکھتا ہوا گیا، ادھر گیا تب بھی کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. اب ایسے موقع کے لیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری دعا سکھائی، اللہم کما انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسی تو نے میری اچھی صورت بنائی ہے میری سیرت بھی اچھی کر. کتنی عمدہ دعا سکھا دی گئی، اے اللہ آپ نے جیسے مجھے بہترین تخلیق کیا ہے، کما انت حسنت خلقی فحسن خلقی، تو میری اخلاق بھی اچھی کر دی. میں لوگوں کے ساتھ، اب دیکھیں نا کوئی بہت ہی خوبصورت انسان ہے لیکن منہ سے گالیاں بک رہا ہے، کالم گلوچ کر رہا ہے، اس کے اچھی شکل کا کیا فائدہ؟ لوگ بولیں گے شکل تو بہت اچھی ہے لیکن کرتوت بڑے گندے. اللہ تعالیٰ اگر صورت بھی اچھی بنائی اللہ نے اور سیرت بھی اچھی بن جائے تو کیا ہی بات ہے. اب اگر کسی کو عربی بھی نہیں آتی تو وہ اردو میں کہہ لے، اس سے ایک تو شکر پیدا ہوگا کہ اس نے شکر ادا کیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہوگا. یہ رابطے کا ذریعہ ہے، ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھلائی ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے یہ. آپ بار بار جو کہہ رہے ہیں اللہ آپ نے میری صورت بہت اچھی بنائی ہے، اللہ میری سیرت بھی اچھی کر دیجیے، وہ ہر ہر موقع اللہم ابھی اسمی کا اموت ہوا ہے، سو رہا ہے سوتے ہوئے دعا پڑ، اللہ میں تیرا نام لے کر جو ہے وہ سو رہا ہوں، اب اموت ہوا ہے یعنی مرتا بھی ہوں زندہ بھی ہوتا ہوں. اب موت کو چونکہ خود قرآن مجید میں جو نیند ہے، اس نیند کو قرآن مجید میں خود موت کا نام دیا گیا، چھوٹی موت ہے یہ، ایک موت تو وہ ہے نا جس میں انسان پھر اٹھے گا نہیں، اور ایک یہ کہ سو گیا تو سرائی کی زبان میں غالباً کہتے ہیں سویا مویا برابر، یعنی آدمی سو گیا تو سمجھ لو مر گیا، تو سویا مویا برابر. تو قرآن مجید میں بھی اللہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. تو یہ جو آدمی کو نیند آتی ہے نا، یہ چھوٹی نیند، یہ چھوٹی موت ہے. بعض لوگ سوئے کے سوئے رہ جاتے ہیں، صبح اٹھتے نہیں ہیں. پھر ابھی ایک صاحب یہاں ہمارے یہاں تو کیوں جنازے آتے رہتے ہیں، بعض اوقات پوچھنا ہوتا ہے کہ بھائی پتا چلے 16 سال کا تھا، 25 سال کا تھا، 30 سال کا تھا، کیا بات ہے، خیریت ہے بھائی، کوئی بیماری نہیں؟ بس رات کو سویا پھر صبح اٹھا نہیں. کئی واقعات ہم لوگ تو اتنے غافل ہیں کہ کبھی یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے. گانے سنتے سنتے سو گئے، ڈرامے دیکھتے دیکھتے سو گئے، کان سے لگا کر سو گئے، اس کا احساس نہیں کہ خدا نہ کرے اس حال میں اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا. ارے بھائی سوتے وقت تو کم از کم اللہ سے توبہ کر لو کہ اللہ میری زندگی دن بھر جیسا گزرا سو گزرا، اب میں سو رہا ہوں، اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما، میری جو غلطیاں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر کے آدمی سوئے، نہیں پتا کہ ہم اٹھ سکیں گے یا نہیں. میرے اپنے ایک عزیز ماشاء اللہ نیک آدمی تھے، لیکن فجر کی نماز پڑھی مدنی مسجد کورنگی میں، اور نماز پڑھ کے گھر گئے، اور گھر جا کے کہا کہ بڑی گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، نہائے اور نہا کے پھر چادر اوڑھ کے لیٹے تو بس اللہ کے یہاں پہنچ گئے، پھر نہیں اٹھے. وہ ایسی بھی موتیں آتی ہیں، لیکن مبارک موت ہے یہ. تو کم از کم ہم جو دعائیں ہیں ان کا ترجمہ، ترجمہ اگر عربی میں نہیں آتی اردو میں کہہ لیا کریں. دیکھیے آدمی وضو کرتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اذلنی تحت ظل عرش یوم لا ظل الا ظل عرش، اے اللہ مجھے عرش کا سایہ عطا فرمائیے قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. آدمی دانا ہاتھ دھوتا ہے. اللہم آتینی کتابی بھی یمینی ولا تعطینی کتابی بھی شمالی، اے اللہ میرا نام اعمال دہنے ہاتھ میں دیجیے گا، بائیں ہاتھ میں نہ دیجیے گا. بائیں ہاتھ دھوتا ہے، اللہم لا تعطینی کتابی بھی شمالی ولا من ورائی ظہری، اللہ میرا نام اعمال بائیں ہاتھ میں مت پکڑائیے، کیونکہ بائیں ہاتھ میں گنہگاروں کو دیا جائے گا، کافروں کو دیا جائے گا. ولا من ورائی ظہری، اور نہ میری پیٹھ پیچھے. جن کو نام اعمال اچھا ہوگا سامنے سے، اور دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. جن کا نام اعمال اچھا نہیں ہے تو پیٹ پیچھے سے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. اب یہ سب دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بتلائی ہیں کہ ہم اس کی فکر کریں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہم ابھی سے اس کی فکر کر لیں. اللہ، تو میرے عزیز و قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیے. اگر نہیں کوئی سمجھ کے پڑھا، تلاوت کر رہا ہے تو اس کو بھی غنیمت جانے، البتہ صحیح پڑھنے کی کوشش کریں. عین قاف جو ہے وہ ہمارے صحیح ادا ہوں، اگر اس کے لیے تھوڑا سا محنت کرنی پڑے، کسی کو اجرت دے کر بھی پڑھوانا پڑے تو ہم اس کو اجرت دے کر سیکھیں، تاکہ ہمارا قرآن مجید تو کم از کم صحیح ہو جائے، ورنہ کم سے کم وہ صورتیں جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں وہ تو ہماری ٹھیک ہو نا. نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم چھوٹی 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت. اب چھوٹی آیتوں میں تو دیکھیے الرحمن آیت، علم القرآن آیت، خلق الانسان آیت، 3 آیتیں ہو گئی، کیا مشکل ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، 3 آیتیں ہو گئی. اب اگر آدمی اس کو بھی یاد نہ کرے، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نماز قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، تو پھر تف ہے، افسوس ہے ہم پر. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا فقرأوا ما تیسر من القرآن، جہاں سے تمہیں آسان لگے پڑھو. اصل یہ ہے ادب کہ جو ہے ترتیب سے پڑھے، لیکن کبھی بھول جاتا ہے انسان، ترتیب کے خلاف ہو گیا نماز ہو جائے گی، پہلے سیر کی بھی ضرورت نہیں، عادت نہ بنائے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اچھے اچھے عالم بھی ان سے بھی غلطی ہو جاتی کہ ترتیب الٹی ہو گئی، کیونکہ ذہن میں اس وقت کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، اور انہوں نے زبان سے ایسی صورت پڑھ دی جو ترتیب کے خلاف ہے، لیکن ہے قرآن مجید میں سے، تو نماز ہو گئی، اس میں کوئی تردد نہیں. تو دیکھو دین جب سیکھیں گے نا تو قرآن مجید پڑھنا شروع کریں گے ترجمے سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہیں گی، مسائل بھی آتے رہیں گے. اب قرآن مجید میں اذا قرئ القرآن فاستعذ باللہ، جب تم قرآن مجید پڑھو تو اللہ شیطان سے پناہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود کے شر سے. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن مجید پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھو پہلے، پھر بسم اللہ پڑھو، پھر قرآن مجید شروع کرو. تو بہت سارے مسائل آپ کو آتے چلے جائیں گے. قرآن مجید میں پھر اللہ تعالیٰ نے بعض آیتیں وہ رکھی ہیں جو محکم کہلاتی ہیں، بعض وہ ہیں جو متشابہات ہیں. اللہ نے فرمایا کہ فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ فالراسخون فی العلم یقولون آمنا باللہ. فرمایا کہ قرآن مجید میں ہم نے دو قسم کی آیتیں رکھی ہیں، بعض آیتیں وہ ہیں جو متشابہ. متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو جن لوگوں کے دل میں اللہ فرما رہے ہیں کہ زیغ ہے، کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ، وہ ان آیتوں کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ. اب بہت ساری چیزوں کو لے لیں گے، بھائی عیسیٰ کو روح اللہ کہا ہے، اللہ نے اللہ کی روح ہے، کلمت اللہ ہے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ جی وہ تو خدا کے بیٹے ہیں علیہ باللہ. تو اس طرح کے معنوں سے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں، فطروں میں ڈالتے ہیں، مبتلا کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن والراسخون فی العلم، اللہ تعالیٰ نے جن کو علم میں رسوخ عطا فرمایا ہے، علم کامل انہیں دیا ہے، یقولون آمنا باللہ، کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ان آیتوں کا جو بھی مطلب ہے ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں. وہ زیادہ اس میں بحث میں نہیں پڑتے، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے. اب جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، اور اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ اب یہاں آدمی سوچنا شروع کر دے، یہ اللہ کے بارے میں ہے کہ علی العرش استوا، وہ اپنے عرش پر بیٹھا، کیسے بیٹھا ہے؟ کیا عرش اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بیٹھ سکے؟ تو یہاں سے وہ متشابہات پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو فطرے میں ڈالتے ہیں. تو اسی لیے جب ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ یوں کہو اپنی شان کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے، جسمانیات سے پاک ہے. ہم صرف سمجھانے کے لیے، اب ایک آدمی کو ہاتھ کا تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے، اب کیسے پکڑیں گے، اس کی پکڑ کیسی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہاتھ سے پکڑیں. لیکن ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پکڑیں گے. اب وہ ہاتھ ہمارے جیسا نہیں ہے، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے ہمیشہ ایسے موقع پر یہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے اپنی شان کے مطابق، جو اس کی شان کو لائق ہے. ہم کوئی معنی متعین نہیں کر سکتے وہاں. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، اس وقت بات لمبی کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اس طرف مجھے رغبت دلانا مقصود ہے کہ بھائی خود بھی قرآن مجید کو پڑھیں، تلاوت کریں، اور تھوڑا بہت قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک آیت، دو آیت، تین آیت، ایک رکو، جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. پھر کسی مستند عالم دین کی تفسیریں بھی مل جاتی ہیں تفصیلی، اور مختصر تشریحات کے ساتھ بھی ہے. اب اگر کسی نے مختصر پڑھنی ہے، حضرت تقیشمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن مجید پڑھ لیں. تفصیلی پڑھنی ہے، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 8 جلدوں میں تفسیر ہے پوری، وہ پڑھ لے. اس کے اندر آیات کا شارح نزول بھی آ جاتا ہے، آیات کے ترجمہ بھی آ جاتے ہیں، خلاصہ بھی آ جاتا ہے، اور تفصیل بھی آ جاتی ہے، ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ بھئی ہمارے اندر کمی ہے، اللہ نے ہمیں خالی نہیں چھوڑا. اللہ نے ہمیں ایسے لوگ عطا فرمائے کہ جنہوں نے دین کو الحمدللہ ہم تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا تھا نا کہ میں 4 سالہ جو ہے وہ سوچ و بچار کے نتیجے میں نے یہ سمجھا ہے قرآن مجید میں کہ آئندہ جو میں زندگی جو ہے وہ ان دو کاموں پر گزاروں گا، اس وقت جو ان کے سامنے موجود تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دور مولانا سے بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے مولانا محمد احمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو بڑے بڑے اکابرین وہ اس زمانے کے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیان میں موجود تھے سارے. آپ اندازہ لگا لیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اسی طرح لوگوں کو بھی رغبت دلانی چاہیے. البتہ یہ تفسیر ضرور بتائیں کہ خود مفسر بننے کی کوشش نہ کریں, خود سے تفسیر بیان نہ کریں. جو تفسیر مفسرین نے بیان کی ہے اور اس میں بھی جو معتمد آلے ہیں جن پر اعتماد کیا گیا ہے ان کی تفسیر کو پڑھیں, ورنہ تفسیر تو ایک پرویز احمد نے بھی لکھی, وہ منکر حدیث تھا. جو حدیث کا منکر ہے وہ تفسیر کیسے لکھ سکتا ہے؟ قرآن مجید کی بعض چیزیں جو ہیں وہ تو حدیث سے سمجھ میں آتی ہیں, قرآن مجید میں تو تفسیر نہیں. بعض اوقات قرآن مجید صرف اصول بیان کرتا ہے, اس کی تفسیر حدیث سے پتہ چلتی ہے. اب ایک آدمی ہے ہی منکر ہے قرآن, منکر ہے حدیث, تو وہ کیا بیان کرے؟ وہ بیان کر ہی نہیں سکتا. اس لیے میں نے کہا کہ جو مستند علماء ہے ان کی تفسیر پڑھی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں اور اس کا بھی ذریعہ بنے ہم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, میرا بھی ارادہ انشاءاللہ یہ کہ آئندہ جو یہاں بیان ہوا کرے گا وہ تفسیری ہوگی, یعنی تفسیر سے مراد ہے درس قرآن مجید, قرآن مجید کی آیات ان کا ترجمہ, اس کی مختصر تشریح, تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے نا, اصل میں جس طرح ہر چیز کے ساتھ ایک چھوٹی سا کتابچہ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے, تو یہ اللہ نے ہمارا قرآن مجید ہمارے لیے نازل کیا کہ یہ جو ہم نے مشینری بنائی ہے نا تمہاری, اس کو اس قرآن مجید کے مطابق چلاؤ, پڑھو اس کو قرآن کیا چاہتا ہے. تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں, ہم تو سمجھتے ہیں بس دکان کھولیں تو بھائی قرآن خوانی کرا لیں, مر جائے تو سارے ثواب کرا لیں, کسی مولوی صاحب کو کہہ دیں بھائی قبر پہ آ کے روزانہ پڑھ لیا کر, اس کو اتنے پیسے دے دیں. میں اپنے قرآن مجید کو یہ سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, ویڈیو کی دکانیں کھل رہی ہیں تو اس میں اس سے پہلے قرآن خوانی کرائی جا رہی, آگے گناہ کے کام کرنے سارے کے سارے اور اس کی ابتدا کی جا رہی ہے قرآن مجید سے. ہمیں ڈرنا چاہیے, یہ مذاق ہے, ان چیزوں سے گریز کیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. جو بھی غلط کاموں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے, اگر ہم کسی غلط کام میں مبتلا اللہ ہماری ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے, اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ایک بچی خدیجہ ہے ماشاءاللہ, یعنی بچی اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی کی بچی ہے, کینسر کا اس کا علاج ہوا اور ابھی آپریشن ہوا ہے, اس کے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جلد از جلد صحت یابی عطا فرما دے. اسی طریقے سے ایک بچہ جس کے دماغ میں ٹیومر ہے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اسے بھی اللہ سے شفا کامل عاجل عطا فرما دے. پانچویں کلاس کا بچہ ہے چھوٹا, اور اللہ تعالیٰ اسے صحت یابی عطا فرمائے. اس کے والدین پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اسی طریقے سے ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.